कोशिश की नहीं हो सका। जब मेरे पास ہوتا ہے کہ اپنے نوجوان بچوں کے ساتھ اپنے بہترین اخلاق سے پیش آتا ہے, بہت صبر و برداشت سے کام لیتا ہے, لیکن وہ نتیجے حاصل نہیں ہوتے. ہم جب حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں, جب ہم نیک اخلاق کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی بندے کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں, مخلوق کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں, جبکہ حسن اخلاق کی بنیاد یہ ہے, اساس یہ ہے, پہلا پرنسپل یہ ہے, بیسک لا یہ ہے کہ اپنے خالق کے ساتھ اس میں ضرور کا بات ہے. جو معبود ہے, جو خالق ہے, اس کے ساتھ میں شروع کیا جائے. کیونکہ اللہ کہتا ہے فَلْكُلْ مُؤْمِنْ كَرَمُ اللَّهِ فَلَا تُسْكَلْ كَرَمُ اللَّهِ غَيْرَ اللَّهِ. مومن کا جو دل ہے کہ اللہ کا گھر ہے, اور اللہ کے گھر میں غیر خدا, اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رہ سکتا, اور دل کے اندر سے نکلی ہوئی ہر چیز ہے اس اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہے. کوئی بھی عمل, چاہے وہ ایک مسکراہٹ, چاہے وہ کسی کے ساتھ سلام کر کے اچھی طرح پیش آنا ہے, چاہے وہ کچھ کیوں نہ ہو, اگر اس نیت کے پیچھے بندے کو خوش کرنا ہے تو وہ نیک یا صالح اخلاق نہیں ہے, وہ اس میں اختیار نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ ہمارا اچھا اخلاق یہ ہے کہ امی, ابو یا بہن بھائی خوش ہو جائیں, اسے نیک اخلاق نہ ہے, تو یہ اعلیٰ کردار نہ ہوا, یہ تو بندوں کو خوش کرنا ہو گیا. کیونکہ اگر خدا کو خوش کرنا خدا کے ساتھ خود سے اختیار کرے, اس کے لیے اول بات ہے, پہلے اسٹیپ ہے ان شاء باقی کے اوپر بعد کی مدارت میں آئیں گے. پہلا اولین قدم, پہلا اسٹیپ جو کوئی بھی انسان خالق کو اٹھائے, وہ یہ ہے کہ اپنی نیت کو چیک کرے, اپنی نیت کو خالص کرے. نیت کو خالص کرنا کیا ہے؟ اللہ کی ذات کو توجہ ہو کر کرے. جو پھر جس بندے کے لیے بھی انجام دے وہ اللہ کے لیے ہو. ماں باپ کو خوش کرے اس لیے نہیں کہ ماں باپ خوش ہو جائیں, بلکہ ماں باپ کو اس لیے خوش کرے تاکہ اللہ خوش ہو جائے. بہن بھائی کو اس لیے خوش کرے تاکہ اللہ خوش ہو جائے. ساس سسر کی خدمت اس لیے کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو یہ سکھاتے ہیں دادی کو سلام کرو تو دادی خوش ہو جائے گی, لیکن جیسے ہی دادی کا فکر چینج ہو کے نام ہی کہا جاتا ہے ہم اس میں اخلاق تو نہیں سکھا رہے, ہم دادی کو خوش کرنا سکھا رہے ہیں, ہم نیک اخلاق نہیں سکھا رہے, صحیح ویلیوز نہیں دے رہے. جیسے ہی دادی کا فکر بدل جاتا ہے, دادی کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے, تو یقینی سی بات ہے اپنا سلام نہیں کرتا, اور پھر ہم شکایت کرتے ہیں اس کو اخلاق سکھا سکھا کے سلام کرنا, یہ سلام کرنا نہیں سیکھتا. چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں, جبکہ ہم نے بچے کو یہ سکھایا یا ہم نے اپنے آپ کو اس بات کی تلقین کی لی ہے کہ ہم نے فلاں کو خوش کرنا ہے, اگر یہ سکھایا جائے, یہ کہا جائے آپ کسی کو بھی سلام کریں, آپ کو ثواب ملے گا, اللہ خوش ہوگا, جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلے گا, اللہ جب خوش ہوتا ہے آپ کو بہت ساری نعمتیں دیتا ہے. اگر میں کسی کو سلام کروں یا کسی کے بہت بڑے عیب سے گزشت کروں, معاف کر دوں, ہل سے گڈ بائی سے کام لوں, اور بہت کم کو آپ سے کام لیتے ہوں, میں آگے چل پڑوں, یہ بھی ایک بات ہے. پھر اس کے بعد چاہے ماں کرے, بہن کرے, بھائی کرے, استاد کرے, دوسرا کرے, نند کرے, دیور کرے, دیوداری کرے, جیٹ کرے, جسمانی کرے, وہ فگر, وہ نمبر, وہ بندے, وہ شکلیں, وہ رشتے, وہ ریلیشن بدلتے رہیں گے. ہماری نیت اپنی جگہ, ہمارا اخلاق اپنی جگہ, ہمارا طور اپنی جگہ ہے, ہمارا فوکس اپنی جگہ ہے. ہم تو اللہ کے لیے کر رہے تھے, سامنے گہن ہو تو کیا ہوتا ہے, نہ ہو تو کیا ہوتا ہے, ہم تو خدا کچھ کر رہے تھے, ماں کچھ کرے کیا ہوتا ہے, ساس کچھ کرے کیا ہوتا ہے. ہمارا مقصد تو اپنے خالق کے ساتھ حسن اختیار تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جاننے والا باپ تھا یا سسر تھا, جیٹ تھا یا بڑا بھائی تھا, جو بھی ہو, یہ تو ہمارے اندر اموشنل ڈس بیلنس آتا ہے اسی وجہ سے آتا ہے, کیونکہ ہم اپنی نیت کے علاوہ اپنے عمل, باقیوں کے ریئیکشن, جو کچھ بھی ہوتا ہے سب کو چیک کرتے رہتے ہیں. اسی لیے خدا جب بندے سے عمل مانگتا ہے تو پہلی بات یہ کہتا ہے قلب المؤمن, اپنے دل کو میری جانب متوجہ کرو, قلب المؤمن حرم ہوتا, تمہارا دل ہے جو میرا گھر ہے جہاں اللہ رہتا ہے, ولقد حرم الله غير الله, اور اللہ کے گھر میں غیر خدا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا. اور ایک قدم آگے میں ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہوتی ہے، پروردگار عالم بنینوں اور بشر کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، اے انسان تم نے میرے سامنے انصاف کر دیا، جب میں نے چاہا تجھے اپنے گھر میں یعنی بہشت میں بساؤں تو میں نے بہشت سے تیرے دشمن یعنی شیطان کو نکال دیا اور تجھے جنت میں گھر دے دیا۔ اللہ نے جیسے ہی شیطان نے حضرت آدم کے ساتھ دشمنی شروع کی، اللہ نے انسان کا نکال دیا، پر خدا کہتا ہے کہ ہم نے بہشت سے تیرے دشمن کو نکال دیا، مگر جب میں چاہتا ہوں تیرے دل میں آ کر بسوں، جو میرا حرم ہے فضل مہم حرم ہے، جب میں چاہتا ہوں تیرے دل میں آ کر بسوں، تم نے انصاف نہ کیا، تم نے اپنے دل میں شیطان کو بھی جگہ دی، رحمان کی جگہ واقعی نہیں ہے، دوست دشمن ایک جگہ نہیں ہے، بس لازمی ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے لیے خدا کے لیے اس ذات کی جانب متوجہ کریں۔ اور جب یہ بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو انسان کو خدا کی رضایت کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ میں نے غالباً کل بھی اس کے آگے اشارہ کیا تھا کہ خدا کی کثرت عمل کی ضرورت نہیں ہے، امیر عمل دنیا کے خالق کے ساتھ کو مقبول کرتا ہے، اگر اس کے اندر علم ہو، اگر اس کے اندر معرفت ہو، اگر اس کے اندر خدا نے اپنا ہماری جانب سے اچھی نیت رکھی ہوئی ہو۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر خدا جزا کو دیتا ہے، علم کی بنیاد پر، معرفت کی بنیاد پر، خالص نیت کی بنیاد پر۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے پاس آنے والی مشکلات کو، میں بطور خاص اگر اخلاقی پرابلم کی بات کروں، اخلاقیات میں جو پرابلم ہم فیس کرتے ہیں وہ بہت بڑی خدا کی نعمت ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے نام سنا ہوگا آیت اللہ احمد قاضی کا، جو صاحب میزان جنہوں نے تفسیر میزان لکھی، علامہ طباطبائی ان کے استاد ہیں، حوضہ علمیہ ہم جانتے ہیں بلکہ نظر میں تھا، تو اس زمانے میں آیت اللہ قاضی وہاں پڑھا کرتے تھے، شاگرد تھے، طالب علم تھے، جوان تھے، اور ان کا رہن سہن کچھ ایسا تھا کہ وہ عرب کے نزدیک ایک گھر میں رہتے تھے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آیت اللہ قاضی کا بتاتی ہوں کہ خدا نے انہیں وہ کشت کو چھوڑی، وہ عرفان عطا کر رکھا تھا کہ وہ بہت سی ایسی چیزوں کی ظاہر سے زیادہ باطن پر نظر رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر ان کا یہ طریقہ تھا، ان کی یہ عادت تھی کہ جب بھی وہ حرم سے، حرم امیر المومنین سے باہر نکلتے اور حرم کے سامنے جو سبزی والے سبزی لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو ان سبزیوں میں سے وہ بوسیدہ پتے جو پیلے یا زرد پڑ چکے ہوتے ہیں، جو خراب ہونے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ وہ خریدتے تھے، مشہور تھا سبزی والوں کو کہ علامہ قاضی ابھی آئیں گے اور وہ سبزی اٹھائیں گے جو زرد ہو چکی ہے، جو پیلی ہو چکی ہے، جو خراب ہونے والی ہے۔ کسی نے ان سے پوچھا کیا کیوں خراب سبزی لیتے ہیں، تازہ سبزی کیوں نہیں لیتے، تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور یہ چیزیں جو گیاہات میں نباتات میں آتی ہیں، یہ دانت جو خدا نے بنائے ہیں، اللہ نے ان کا مقصد یہ خلقت یہ رکھا ہے کہ یہ زمین کے کینے کو چاپ کر کے باہر آئے، تو یہ سبزی کی شکل اختیار کرتے ہیں، آنے کے لائق چیز بن جائے، اور اس کے بعد وہ چیز بننے کے جسم کا حصہ بن جائے، اور جب وہ بندہ اللہ کی تسبیح کرے تو یہ بھی اس میں شامل ہو اور ان کی زندگی جاودان ہو جائے۔ میں ایسے پتے جو اپنے مقصد سے دور جا رہے ہوتے ہیں ان کو اس مقصد کے قریب کرتا ہوں، تاکہ وہ اس مقصد تسبیح اور خدا میں شریک ہو سکے، اور جو ظاہر سے زیادہ بواطن پر نظر رکھتے ہیں کہ ایک پتے کا بھی مقصد خلوت پورا ہو سکے۔ لہٰذا آپ اس کو تناول فرماتے تھے، آیت اللہ قاضی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے گھر میں یعنی اپنے بیٹے میں رہا کرتے تھے، اسے اپنا گھر نہیں تھا، ہماری زبان میں یہ گھر داماد، وہ گھر داماد حرم امام علی کے سامنے ان کا گھر تھا، اور اس گھر میں ان کی ساس بھی رہا کرتی تھی، اور ان کی ساس کی یہ عادت بن چکی تھی کہ جب بھی آیت اللہ قاضی گھر میں آتے تو اپنے سامنے دیتی تو وہ میرے گھر میں رہتے، پھر اس کی عادت تھی۔ آیت اللہ قاضی کے بڑے بیٹے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میرے باپ کی زندگی کا کوئی دن ایسا نہ تھا جو میری نانی نے اجیرن نہ کیا، ہر روز ان کے لیے کوئی نہ کوئی بات سننے کو، کوئی تہمت، کوئی بات، کوئی تانا، کوئی تشمیر، عزت نہ، ہر وقت ان کی مجروح ہوتی رہتی۔ یہاں تک کہ ایک دن میرے والد گھر سے اشبار ہوتے ہوئے مجھے حرم میں گئے اور اس کے بعد رسول اللہ غازی کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں نے امام علی کے حرم میں ایک دعا کی. میں نے ان سے دعا کی اور کہا اے میرے مولا اس مشکل کو مجھے تانا گئی ہے, اس مشکل کو میرے لیے اپنی قربت کی وجہ قرار ہے, میں اس مشکل کو سہنے کی بدولت آپ کی مجبوری کو جاؤں. اور پھر امام نے ان کی دعا کو قبول کیا اور آیت اللہ قاضی کو فرما دی کہ میں اس تانا اور تشریح کئی دن تک سنتا رہا یہاں تک کہ ایک دن تک وہ اپنے گھر سے نکلے ہیں اور کشف و شہود اور عرفان کی جو میں بات کر رہی تھی کہ وہ ظاہر سے زیادہ مواضح کے اوپر نظر رکھتے تھے, اس کا پہلا دن وہ تھا کہ جب وہ کہتے ہیں میری ساس نے مجھے اتنا زیادہ تانا دیا, اتنی میری عزت رفتور تھی کہ میں گھر میں نہ رہ سکتا تھا, گھر میں نے چھوڑا حرم میں جانے کے لیے. جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا, گلی میں قدم رکھا, میں نے دیکھا کہ در و دیوار ہیں جو اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں, آسمان سے ملائکہ ہیں جو حرم امیر المومنین پر اتر رہے ہیں. میں سمجھ گیا خدا نے میری دعا کو قبول کیا ہے, مجھے قربت عطا کی ہے, مجھے وہ نزدیکی دی ہے جو میں نے اس تانے کے بدلے میں مانگی.
کوئی مقابلہ نہیں کرے گا, کوئی اپنا ڈیفینس
نہیں کرے گا، کوئی ابراہیم کا ساتھ نہیں دے گا، سب کو امان دیا جائے، ہم پہلے ہی اسے اپنا لیڈر مان لیں گے۔ جیسے ہی ہم اپنے لائف میں ایسا خط اس کو پڑھ کر سنایا، ابراہیم نے اپنے یاران کی بے وفائی کا جب سنا، اس نے ہاتھ سے وہ خط لیا، بند رکھا اور کہا آگ جلا، ایک بڑی آگ جلائی گئی، اور پھر وہ خط سارے اپنے جتنے بھی وزرا تھے، مشیر سب کو بلایا اور ان سب کے سامنے اس خط کو آگ میں ڈال دیا اور کہا میں نہیں جانتا یہ خط کس نے لکھا تھا، میں نہیں جانتا اس خط میں کس کس کے نام تھے، لیکن جو کوئی لکھا میں نے اسے مار دیا، اور میں خدا کے لیے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے بہتر عمر سلطنت کا ساتھ ہے، لہٰذا تاریخ میں لکھا ہوتا اسی وقت عمر ابن لیث کا جو بڑا لشکر تھا جس پر وہ ناز کرتا تھا، وہ سب تابع ہوا ابراہیم کی رحمت کا، جب اس نے نگیٹو اخلاق کو، ایک برے اخلاق کو اتنے مضبوط انداز میں لیا۔ بس جب نیت کے اندر خالص نیت ہو تو انسان آنے والی برائی کو بھی بہترین خیر میں بدل سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رجب علی خیاط بڑے عارف گزرے ہیں، جن کے بارے میں آپ سب نے سن رکھا ہوگا، ان کے پاس نہ علم تھا، نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ جب ان سے پوچھا کہ انہیں اتنا کشف و شہود کیسے ہوا، رجب علی خیاط کے بارے میں مشہور ہے، ادھر بھی تھی کپڑے سیتے، لیکن کپڑے سیتے سیتے انہیں وہ مقام حاصل ہوا جو بہت سارے علماء اور طالبین اور محدثین اور مبصرین اور دانشوروں کا حاصل نہیں ہو سکا۔ جب ان سے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے کہ آپ کو یہ بصیرت اللہ نے عطا کی ہے، تو انہوں نے اسی جواب دیا کہ میں جلدی تھا، ہاتھ سے کپڑے سیتا تھا، مشینوں کا زمانہ نہ تھا۔ کہتے ہیں جب میں ہاتھ سے کپڑے سیتا تو سوئی ڈالتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا، سوئی نکالتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا۔ میرا مقصد کپڑا سینا نہ ہوتا تھا، اپنے فعل میں جو کام میں انجام دے رہا ہوں اس میں یاد ہے خدا نے، اس میں اپنے رب کو یاد کرنا تھا، بس خدا نے مجھے اس چھوٹے سے عمل کو، میری چھوٹی سی نیت کو اپنے نزدیک اتنا مقبول کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہی کے دور میں امام خمینی کے بارے میں مشہور ہے کہ جب بھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمانۂ طالب علمی ہیں، اس کے بعد مشہد زیارت کے لیے جاتے، تو وہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے کہنے سب زیارت کرنے کے لیے جاؤں، میں تمہارے پیچھے تمہارا کھانا تیار رکھوں گا، تمہارے دل کا درست کر دوں گا، تمہارے کپڑے دھو کے استری کر کے رکھوں گا، تمہارے لیے سستا یہ کہا کہ امام خمینی زواروں کے لیے واش روم تک دھو کر تیار کر کے رکھتے، اور کہیں گے خدا نے عمل کو قبول کیا۔ ذریعے امام کے پاس جاتے، ذریعے کو چھو کر، اس کو پکڑ کر دعا مانگنے سے بہتر یہ ہے کہ اسلام سے عمل سے چھوٹا سا کام کیا جائے۔ ہم جو شبے داریاں کرتے ہیں اور ساری ساری رات کرتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، اگر شبے داری کا مقصد صرف رات کو گزارنا ہے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کے برتن دھو لیے جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچے کے ساتھ کچھ وقت مسکراتے ہوئے اچھے موڈ میں، ایک اچھے انکریجنگ انداز میں گزار کیا جائے، نسبت اس کے کہ انسان برائے عبادت، برائے عبادت کرتا چلا جائے، عبادت کو عبادت ہی کے لیے کرتا چلا جائے، اس میں خالصیت نہ رہے۔ بس خدا جب کسی کو جزا دیتا ہے تو اس کے عمل کے مطابق دیتا ہے، اس نے اخلاق کے لیے یا نیک اخلاق کے لیے مسکراہٹ نہیں کر دیے کسی کو دینے کے لیے، بڑھ بڑھ کر ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بہت ساری چاپلوسیاں کریں، تحفے دیں، ہدیے دیں، کھانے کھلائیں، اپنے گھر بلائیں، ہنستے گھومتے پھریں، دل میں ایک خلوص سے دیا کریں، اور جو کہیں سے خامی یا دہی آ رہی ہے اللہ کی دارے پر، اسے خدا کی دارے منتقل کر دیں، اور جب اخلاص سے نیت ہمارے اعمال کا حصہ بن جائے تو یقینی سی بات ہے تو خدا بندے کریم اس چھوٹے سے امر کو ہمارے لیے بارش سے برکت بناتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو کسی طرح سے رشتے کو برداشت نہ کر سکتا تھا، ایک دفعہ اس نے لکھا کہ اس کے گھر کے بالکل سامنے ایک میدان، جہاں پر ایک درخت لگا ہوا ہے، لوگ اس درخت کا طواف کر رہے ہیں، اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا میں ہرگز لوگوں کو خدا کی درگاہ میں معافیت کرنے نہیں دوں گا، گناہ کرنے نہیں دوں گا۔ اس نے ہاتھ سے کلہاڑی لی، ارادہ کیا اس شر کو روکوں گا، اس درخت کو یہیں پر کاٹ کر پھینک دوں گا۔ جب درخت کی جانب جانے لگا تو سوائے زندگی کے راستے میں اس کو شیطان نے روکا اور منع کیا. جب شیطان نے زیادہ منع کیا تو دونوں کے درمیان ہاتھ آ پائی گئی, لڑنے لگے. جب لڑنے لگے بلاخرا جو عابد تھا وہ شیطان کے سینے پر آ گیا اور شیطان کو مارنے والا تھا. شیطان نے وہیں پر ہی اپنی شکست تسلیم کی اور کہا میں نے ہار مار دی, مجھے جان سے نہ مار, جو بھی کہتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میری ایک بات کو سن لے. اس عابد نے پوچھا کیا بات ہے, جواب دیا اور کہنے لگا کہ تو اس درخت کو نہ کاٹ, اس درخت کو نہ کاٹنے کے بدلے میں میں تجھے اور نیکی کے طور پہ چلوں گا. اور وہ نیکی کی توفیق یہ ہے کہ میں ہر روز سے جائے نماز کے اوپر مثال کے طور پر 2000 درہم مینار رکھ دوں گا. تو وہ 2000 درہم لے جانا, لوگوں میں تقسیم کرنا, جتنے بھی ضرورت مند ہیں, بے نوا ہیں, جتنے بھی محتاج ہیں ان سب میں لینا, ان سب کی دعائیں لینا, تمہیں وہ توفیق مل جائے گی. اس توفیق کو یہیں پر چھوڑ دو. بس ہے آپ راضی ہوا, اپنے گھر میں واپس گیا. صبح کل اس کے بعد دیکھا ہے ماما جتنی لینی تھی وہ وہاں پڑھی ہوئی تھی, اگلے دن دیکھا پڑھی ہوئی تھی, یہاں تک کہ وہ پیسے دیتا شہر میں جاتا, جتنے ضرورت مند یقین ہے یقین ہے ان سب کو وہ پیسے دیتا, لوگوں کی دعائیں حاصل کرتا, وہ پلٹ کر گھر آتا اور پھر سوچتا میرے تو اپنے پاس میں رہے اضافہ ہوا. یہاں تک کہ اسی طرح مشکو ڈرتا رہا کر انجام ایک دن جب وہ نماز کر جس کے بعد پیسے تلاش کرنے لگا تو مجھ سے پیسے نہ ملے. غصہ ہے ہر جگہ دیکھا, شیطان کو تلاش کیا, اب شیطان کہاں ملے گا؟ اس سے والا کیسے یاد دلائے؟ لہٰذا اس نے جو عابد نے سوچا شیطان سے ملنے کا ایک ہی راستہ ہے, ہاتھ میں جب میں کڑھائی لے کر درخت کاٹنے جاؤں گا شیطان کو پکڑا جائے گا. لہٰذا اس نے ہاتھ میں کڑھائی درخت کاٹنے کے لیے جانے لگا. جب وہ درخت کاٹنے کے لیے جانے لگا راستے میں, ظاہر کی بات ہے شیطان نے آنا, وہ شیطان راستے میں آیا, اس نے راستہ روکا, کہا تو نہیں کاٹ سکتا ہے, نہیں اپنے سننے والے کی خلاف ورزی کی ہے, اب تو میں درخت کہاں چلی رہوں گا. یہاں تک کہ دونوں نے دوبارہ ہاتھا پائی لگی, 80 دفعہ لگی گا اور 80 دفعہ شیطان اس عابد کے سینے پر سوار ہو گیا. جیسے ہی شیطان اس عابد کے سینے پر سوار ہوا, اس عابد نے کہا مجھے تجھ سے کوئی لڑائی کوئی بحث نہیں کرنی, مجھے صرف ایک بات کرنا, اس سے پہلے جب میں آیا تھا اسی ارادے کے ساتھ اور اس سے میری جنگ ہوئی لڑائی ہوئی تھی, تو اس وقت میرے پاس میرے بندو اور سجود کے اور کچھ نہ تھے, یہ بات بہت مختصر تھی تھوڑی تھی, میرے پاس کچھ بھی نہ تھا لیکن میں تجھ سے جیت گیا تھا. آج جب میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے لڑ رہا ہوں جبکہ میری عبادت زیادہ ہے تیرے, اس سے بہت سے لوگوں کی دعائیں, بہت سے لوگ تھے جو میرے لیے نیت ہی رکھتے تھے, کیا بتا ہے کہ تو اب مجھ سے جیت گیا نا, تو میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے. اس وقت شیطان نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور کہا اس سے پہلے جب تو آیا تھا اس شرک کو روکنے کے لیے آیا تھا, تیری نیت خالص تھی, اور اب جب تو آیا ہے تو پہلے ڈھونڈنے آیا تھا, تو میری تلاش میں آیا تھا, اور جب تو میری تلاش میں آیا تھا تیری نیت کے اندر اخلاص نہ تھا. احسن عمل چاہیے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو, نیک کام چاہیے تال لگاؤ بے شمار بے انتہا ہو, بہت سی دعائیں ساتھ ہوں, لیکن اگر اس عمل کے اندر خالص نیت نہیں ہے تو وہ عمل چاہے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو ٹھیک ہے. لہٰذا اس عابد نے کہا اب وہ درخت باقی رہے یا وہ ٹوٹ جائے مجھے نیت درست کرنی, ہمارا بھی یہی انداز ہے, ہم جب کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں ہم کام پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ کام کتنا بڑا ہے, اپنے اوپر نظر نہیں رکھتے کہ ہم اس میں اپنی نیت کو کتنا بڑا کر رہے ہیں, کتنا خالص کر رہے ہیں, کتنا الہ کر رہے ہیں. اور جب ہماری نیت خالص الہ ہو جائے تو وہ کام چاہے چھوٹا سا مختصر سا, صبح چہرے کے اوپر پانی ڈالنا ہی کیوں نہ ہو عبادت ہے. اگر انسان صبح اپنا منہ دھوتے ہوئے صرف اتنا کرے اللہم وبارک علیہ وسلم کہ خدا میرے چہرے کو نورانی کر دے, جس دن سارے چہرے یوم تسود الوجوہ, جس دن سارے چہرے سیاہ ہوں گے, یہ چہرہ بھولا نہیں ہوگا, یہ چھوٹا سا عمل نہیں ہوگا, یہ دعا ہے, یہ خدا کے حضور آپ کی حاضری ہے جسے خدا قبول کرے گا. اگر کوئی انسان اپنے بچے کا غوسہ لیتے ہوئے صرف اس لیے بچے کو نہ چنے, اس لیے اس سے پیار نہ کرے کیونکہ وہ اولاد ہے, اس لیے کرے کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے, خدا نے جسے آپ جو آپ کو نوازی ہے اور جب اس نعمت کے شکر کے طور پر اس کو چھوڑے گا تو پھر وہ صرف اولاد سے محبت نہ لے گی, خدا کی درگاہ میں حاضری ہوگی, دل حاضر رہے گا. اور جب خدا کی درگاہ میں دل حاضر ہو جاتے ہیں, پیش ہو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد عمل نہیں دیکھا جاتا, نیت ارادہ عزیت معرفت کو دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جب اپنے اعمال کی جانب جاتے ہیں تو ہم اپنی آنے والی مشکلات کو اپنی نیت سے بڑا سمجھتے ہیں. ہم کبھی بھی کسی کی طرف سے آنے والی بلا, کوئی مشکل جب ہمارے اوپر آتی ہے گھبرا جاتے ہیں. اس لیے گھبرا جاتے ہیں کیونکہ ہم یہ تصور کرتے ہیں یہ مشکل بہت بڑی ہے, یہ مشکل بہت زیادہ ہمیں تنگ کرنے, ہمیں اذیت سے ہمارا سکون چین لے جانے والی ہے. جب سے اگر ہم اس مشکل کو اپنی نیت کے اوپر, مولا کا فرمان ہے کہ خدا ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق ہمت اور طاقت دیتا ہے, اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام اور سلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے نیت کو مخصوص رکھا ہے عطیے کے بعد. جتنی بڑی نیت ہوگی اتنا بڑا عطیہ, اتنا بڑا تحفہ, اتنا بڑا عطیہ, اتنا بڑا فضل, اتنا بڑا کرم ہوگا اللہ کی جانب سے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے چلتے امیر المومنین نے خیبر کو فتح کرتے ہوئے اپنی قوت بازو کو استعمال نہیں کیا, یہ ان کے بازو کا یا ان کی شجاعت کا کمال نہ تھا, یہ ان کی نیت کی طاقت تھی کہ جو کی روٹی کھا کر, ورنہ آپ کی وجہ اتنی زیادہ نہ تھی, جو کی روٹی کھا کر اس بازو میں اتنی نیت کی طاقت آ گئی کہ اللہ نے یہ تحفہ, یہ ہمت, یہ قوت عطا کی کہ خیبر کا دروازہ آپ نے دو انگلیوں پر اٹھا لیا. پر
اللہ کا شکر ادا کیا, حضرت موسیٰ کو پوچھنے لگا اور کہنے لگا وہ تو مجھے
سے ایمان چلا جائے گا, میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. گھر میں آیا, اگلے دن دوبارہ روٹی کا ٹکڑا پھینکا, مرغی نے آ کر دوبارہ روٹی کا ٹکڑا دیا. اب اس نے کہا مرغی تو مجھے نہیں ملی, وہ تو مالک میرے جا کر دیکھ تھی, اب ہمارے اصل میرے لیے آج یہ روٹی کا ٹکڑا رہ گئے. تو مرغی نے جواب دیا اور کہا آج تیرے لیے بڑی طاقت ہے. مرغی کے اوپر تو سزا آنی تھی, جو مشکل آنی تھی وہ تو آ گئی, لیکن آج جو اس گھر میں موت آ رہے ہیں وہ گھوڑے کو آ رہی ہیں. گھوڑا مر جائے گا تو وہ مردار ہو جائے گا, کوئی انسان اتنا جائے گا تیرے لیے واپس لگ جائے گا, تیرے لیے دو مہینے کی دعوت ہے, یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دوں. ادھر مالک نے رہتے ہی سنا, کتے کو نصیب نہ ہونے دیا, گھوڑا کو خاندان میں لے جا کر بیچ دیا, واپسی کے پیسے ہاتھ میں آئی, اللہ کو شکر ادا کرنے لگا, سوچنے لگا اس سارے کیا کرا تھا, حقیقت میں کیا ہو رہا ہے. سر انجام ادھر کتا بھوکا رہ گیا, تیسرا دن آیا, سارے واقعات تکرار ہوئے, روٹی کا ٹکڑا پھینکا گیا, ادھر سے مرغی نے وہ وصول کیا, کتے نے شکایت کی اور کہا مجھے تو کچھ نہ کہا, میں آج بھی بھوکا ہوں. تو اس وقت مرغی نے کہا آج کل ہم سابق کر کے آج اس سے بڑی دعوت ہے. اس نے پوچھا آپ کیا ہونے والا ہے, کہا کہ گھر میں اونٹ بنا ہے, آج وہ مر جائے گا, اگر تو اونٹ کے لیے کچھ دیر انتظار کر دے تو تیری تین مہینے کی دعوت ہے, سر آپ سابق کر دے. کتے نے صبر کیا, یہاں تک ہمارے سن لیا, سنا اس نے ہم سے آدر اونٹ کو پکڑا, بازار میں لے کر گیا, اسے بیچ کیا, جو پیسے ہاتھ میں آئے اللہ کا شکر ادا کیا, پلٹ کر آیا, ہم سے آدر حضرت موسیٰ کے بارے میں پوچھنے لگا. یہاں تک کہ اگلا دن آیا, اگلے دن پھر وہی سارے واقعے آپ سے کار ہوئے, کتے نے شکایت کی اور کہا مجھے تو چار دن سے کچھ نہیں ملا, تو ہر روز میرے لیے دعوت کا انتظار رکھتی ہے. مرغی نے کہا بس آج کر دیں, سب کر دیں. کتے نے کہا اب کیا ہونے والا ہے, جواب دیا اور کہا جو ہمارے مالک کا سنگیتا غلام ہے وہ بن جائے گا, اور مالک ایک ہفتے تک اس کے لیے اچھے کھانے بنائے گا, اس کی باتیں بن دیں گے, تو ایک ہفتے تک تیرے لیے بہترین کھانے ہیں اور پھر تیرے لیے عیاشی کی عیاشی. اس نے صبر کیا, ادھر مالک نے اس نوجوان نے جیسے ہی سنا, اس نے غلام کا ہاتھ پکڑا, بازار میں لے کر گیا, اسے بیچ دیا, ہاتھ میں پیسے آئے, پیسے لے کر جب آیا اللہ کا شکر ادا کیا, سوچنے لگا وہی ساری باتیں جو سوچتا آیا تھا, گھر میں خوشی خوشی آ کر بیٹھا. اور اس کے بعد اس نے اگلے دن جب دوبارہ روٹی کا ٹکڑا کٹ کر ڈالا, تب تو گھر میں کوئی مصیبت باقی نہ رہی ہوگی, جتنی مصیبتیں تھیں سب ٹل گئیں. جیسے ہی روٹی کا ٹکڑا پھینکا تو اس کا زیادہ شدت کے ساتھ بھونکنے لگا, لیکن مرغی نے کہا بس آج کر دیں, اس کے بعد کبھی کوئی آزمائش نہ ہوگی. کتے نے کہا اب کیا ہونے والا ہے, اس نے جواب دیا اور کہا اب تو مالک مرنے والا ہے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا اگر مالک مرنے والا ہے تو مجھے یقین اس بات کا کبھی بھی بھولنا نہ چاہوں گا, مجھے اس سے بہتر کوئی مالک مل جائے گا. جب اس نوجوان نے یہ سنا میری موت آ گئی, بات جو بکری سے شروع ہوئی تھی وہ مجھ تک آ گئی, اب اس کے خیال میں اس کی تدبیر نے, اس کے چارے نے, اس کی سوجھ بوجھ نے, اس کی سوچ کا مرکز کا ساتھ چھوڑ دیا, دوڑتا ہوا گیا وہاں حضرت موسیٰ کے پاس. جب حضرت موسیٰ کے پاس ہو گیا, حضرت موسیٰ سے کہا اب کیا کروں, حضرت موسیٰ نے کہا وہی جو کرتا آیا جو ہمیشہ سے کیا, جاؤ اس کو بیچ دو اور جو پیسے آئے وہ گھر والوں کے لیے رکھ دو, اور گھر والے اس سے سب عیاشی کریں گے, اس سے جب کمائیں گے کھائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے جو تم ہمیشہ کرتے آئے ہو, اور وہ سوال جو تمہارے ذہن میں اسے تم سب کے جمع بات کو میں مل گئے. تو اس نے کہا اللہ میں ایسا نہیں چاہتا. تب حضرت موسیٰ نے اسے جواب دیا اور ہماری جو سب سے بڑی مشکل ہے کہ ہم لوگ مشکلوں سے گھبرا جاتے ہیں, آپ نے جواب دیا اور فرمایا اگر تم چھوٹی سی مشکل پر راضی رہتا, اگر تم چھوٹی سی سزا کو قبول کر لیتا اور اپنی نیت کو خدا کی جانب کرتا, اپنی قدرت کی جانب نہیں, اپنی تدبیر پر نہیں, یہ نہ سوچتا کہ میں کیا کروں میری مشکل حل ہو جائے, میں کیا کروں میرے لیے کوئی راستہ نکل آئے, اپنی اس چھوٹی سی مشکل میں اپنا رخ خدا کی جانب کر لیتا, خدا اس بکری کے مرنے سے بڑی مصیبت تیرے اوپر نہ ڈالتا. لیکن کیونکہ تم نے اس بکری کی مصیبت کو اپنی نیت سے بڑا سمجھ لیا, خدا کی قدرت سے بڑا سمجھا, اور اپنی قدرت کو, اپنے دائرے کو, اپنی تدبیر کو لے کر آیا, لہذا خدا بندے سے تم نے اپنے آپ کو حوالہ ایک الہی نہ کیا بلکہ اپنے لیے خود ہی راستے چلتا رہا. وہ بکری کے بعد گھوڑے, گھوڑے سے اونٹ, اونٹ سے غلام اور سرانجام تمہارے پاس آ گئی. ہماری کیفیت بھی ایسی ہی ہے, ہم اپنے اوپر آنے والی ہر مشکل کے لیے خود ہی راستے تلاش کرتے ہیں, توجہ خدا کی جانب نہیں کرتے, اس مشکل کو خدا کے تقرب کا وسیلہ نہیں بناتے. میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس مشکل میں ہم لوگ رونا دھونا شروع کر دیں اور صرف دعائیں کرتے رہیں یا دعا یہ کریں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس میں سے کوئی حل تلاش کر. خدا سے کہے پرور کے خان تو ہے ہی اللہ خدا, اللہ نے جو مشکلات عطا کی ہیں وہ اسی لیے کی ہیں. الحمدللہ اب تو ہم سب ہر شخص چاہے وہ کراؤڈ ہو یا پڑھنے والا ہو, ہر کوئی جانتا ہے مشکلات آتی ہی انسان کی بہتری کے لیے ہیں, مصلحت کو کی حق میں سب اس بات کو جانتے ہیں. لیکن جب مشکلات کے بدلے میں خدا سے دعا کرے تو کہے اے پروردگار تو ان مشکلات کو اپنے اور میرے تقرب کا ذریعہ بنا, ان مشکلات کے بدلے میں تیرے نزدیک ہو جاؤں, ان کے بدلے میں میرے دل میں تیرے لیے معرفت زیادہ ہو جائے, یہ مشکلات میری نیت کے اندر خالصیت اخلاص لے کر آئیں. اور جب یہ دعا خدا کے سامنے رکھے تو انسان کی نیت بڑی ہوتی ہے, مشکل چھوٹی ہوتی ہے. اور اگر ہم اپنا سارا اپنی فکر, اپنی سوچ, اپنی مرضی, اپنی تدبیر اور اپنی جانب سے کوئی سلوشن نکالنے کھڑے ہو جائیں تو وہ مشکل بڑی ہو جاتی ہے اور ہم چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں. سر انجام ہمارے پاس اس مشکل کے اندر ڈوب جانے کے سوا اور کوئی چارہ باقی نہیں رہتا. لہذا لازم ہے کہ اپنی نیتوں کو خدا کی جانب خالصیت کے ساتھ حوالے کیا جائے. اور آج کا دن جو بطور خاص منظور ہے ایک ایسے صاحب سے جس نے اپنے آپ کو حوالہ اعلان کیا, معبود کے حوالے کیا, جناب سے خود اپنے لیا جو تاریخ عالم کا سب سے بڑا گنہگار تھا. اگر ہم پلٹ کر جناب بدھ کی طرف نظر کریں, ان کے سامنے یہی مشکل تھی جس طرح آپ نے خود اپنے بیٹے سے کہا میں اس کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں, تو جنت اور جہنم کے درمیان آپ نے راستہ کم کر لیا اللہ کے نام, جو اللہ کی طرف تقرب نزدیک خدا کی قربت دینے والا تھا. لہذا جب انہوں نے اپنے اعمال پر نظر کی, ہم جانتے ہیں کہ امام کا راستہ روکنے والا خود آپ کو کربلا پہنچانے والے جناب خود, اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ جہاں پر امام کو کربلا پہنچانے کے بعد جس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا اور کہا اب حسین کے لیے کوئی راستہ باقی نہ رکھا, تو شبر ابن زید اوشن کو جہاں بلانے والا تو خولی بن تمیم جس کے بارے میں ہم نے بہت زیادہ سن رکھا ہے کہ امام کا سر اقدس کربلا کے اوپر اوپر سے شام لے کر سے چلتا رہا, اور جس نے سب سے زیادہ شرم کے بعد اہل بیت اطہار کے اوپر جب وہ اسیری میں تھے ان کے اوپر ستم کیے, ظلم کیے, خولی بن تمیم کو خط لکھ کر کربلا بلانے والے جناب خود تھے. یعنی جو شفیع ترین افراد تھے, جو اصلی قلب ترین افراد تھے, ان سب کو کربلا میں جمع ہی کرنے کیا تھا, اور سب کو یہاں جمع کرنے کے بعد جو پورے لشکر کی ترتیب تھی عمر ابن خطاب اور عبید اللہ ابن زیاد, ان کے ساتھ لشکر کیسے ترتیب دینا ہے, کون سے لشکر کا کون سے پاس تالاب ہوگا, ایک لشکر کا ایک سب سے بڑا لیڈنگ کمانڈر ہوتا تھا اور اس کے پیچھے اور سارے کمانڈر آتے تھے اور پھر لشکر آتا تھا. اور جناب خود ان لیڈنگ کمانڈرز میں سے تھا جن کے تحت جن کے اندر اور چھوٹی چھوٹی آرمیز آتی تھی, اور یہ ساری حکمت عملی کس طرح سے آرمی کو کہاں کیٹیگرائز کر کے کس طرح آرگنائز طریقے سے رکھنا ہے, یہ ساری ترتیب دینے والے دوسرے الفاظ میں ہی کہوں کربلا کے دن جو مارے کا جو جنگ ہوا اور جو قوم ابن زیاد نے حکمت عملی اپنائی وہ جناب خود کی بنائی ہوئی, جس نے اتنا بڑا غلام کیا تھا, جس نے اتنا بڑا سبق فراہم کر چکے تھے, یعنی یوں کہوں ہاتھ سے تیر نکل چکا تھا جناب خود, جتنا نقصان پہنچا سکتے تھے پہنچا چکے تھے. تاریخ نے اس مسلم حقیقت کو تسلیم کیا, لیکن جب شب عاشور آخری فائنل میٹنگ ہوگی اور یہ طے ہو گیا کہ اب یقینی طور پر یہ بیویوں کی پناہ ہونی ہے. اور جتنے بھی افراد دوسری جانب امام حسین کے لشکر والے ان سب کو شکست ملنی ہے تب جناب گر کے ماتھے پر پسینہ آنے لگے, مسترب ہوئے, بے چین ہوئے, پریشان ہوئے, خیمے سے باہر نکلے. عمر ابن صاحب کو تنہائی میں لے جا کر اتنا کہا, اے عمر ابن صاحب کیا پاتے ہی نہیں فرزند رسول کو نوازتا ہے, رسول فخر کر دے گا. اس وقت عمر ابن صاحب نے یہی جواب میں کہا, ہاں کل تو دیکھے گا شانے کٹ کے گریں گے, بازو کٹ کے گریں گے, سر کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جب جناب پور نے یہ جواب سنا تو ان کے بدن میں کپ کپی لائی, بدن گرجنے لگا, چانپنے لگا. بیٹا حیران ہوا اور کہنے لگا, اے بابا اس سے پہلے کبھی آپ کو ایسا پشیمان, ایسا پریشان, ایسا مسترب, ایسا شرمندہ نہ دیکھا تھا. جواب دیا اور کہنے لگے, میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان پاتا ہوں. آپ کے بیٹے نے کہا, اے بابا اگر جنت اور جہنم کے درمیان ہے تو بہتر ہے جنت کا راستہ لے لیجیے, صاحب معرفت کا بیٹا. لہٰذا امام نے کہا, اگر ایسا ہے تو بھی میرے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے شامل ہو جائے. تب یہ روایت کہتی ہے, آپ کا غلام جو دور کھڑا ساری ہوتی سن رہا تھا, آ کر کہنے لگا, ہر خدمت کا موقع دیا ہے, کیا اس خدمت کا موقع نہ دیں گے؟ امام نے اس کی خدمت کو قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہمراہ ان دونوں سواروں کو لیا, خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے, اپنے غلام اور اپنے بیٹے کو اپنے ہمراہ کیا. اور پھر اس کے بعد امام کے لشکر کی جانب چلنے لگے. ایک روایت کہتی ہے کہ آپ نے اپنا سفید رومال نکالا اور اس کو لہرانے لگے تاکہ سفیدی کو دیکھ کر لشکر امام جان جائے کہ یہ امن کا پیغام لے کر آیا. دوسری روایت ہے کہ آپ نے اپنی سفر کو, جو انسان جنگ جاہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سفر استعمال کرتا ہے, اس کو الٹ دیا اور امام کی جانب چلنے لگے. دوسری طرف سے جب ابو الفضل عباس کی نظر گھر کے آتے ہوئے چھوٹے سے قافلے پر پڑی, آپ نے اپنی تلوار اپنے نیام سے نکال دی اور قبیلہ بنی ہاشم کے نوجوانوں میں اعلان کیا اور کہا کہ امام کے چاروں طرف پکا بات ہے, ایسا نہ ہو یہ دشمن امام کو نقصان پہنچائے. جناب گھر نے جناب قبیل اتنے مزارے سے جب یہ سنا تو پھر مخاطب کر کے تمام اصحاب اور عوام سے کہا, اے اصحاب امام حسین, قبیلہ بنی ہاشم کے نوجوانوں کے گرد حلقہ بنا لو, ایسا نہ ہو کہ وہ قبیلہ بنی ہاشم کے نوجوانوں کو کوئی نقصان پہنچائے. روایت میں جناب ہر نزدیک آنے لگے تو انہوں نے دور سے نزدیک آتے آتے امام سے صرف ایک سوال کرتے رہے, یا مولا ہنلی توبہ, اے میرے مولا کیا میرے لیے توبہ ہے, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ یہ کہتے ہوئے دور سے جناب ہر آنے لگے. جب میرے مولا نے یہ پیغام سنا تو روایت میں اپنی زبان سے کچھ نہ کہا, بس اپنی باہ میں چلا دی. حلقہ بنی ہاشم میں کھڑے ہیں, حلقہ اصحاب میں کھڑے ہیں اور جناب ہر کو آتا ہوا دیکھ کر اپنی باہ میں پھیلا دی. جیسے ہی جناب ہر نزدیک آئے حلقہ سکھایا, جناب ہر دوڑتے ہوئے امام کے پاس جائے, امام کے قدموں میں گر گئے اور کہنے لگے, لقد اخطأت, بے شک میں نے خطا کی ہے, مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے, میں ہی تھا جس نے آپ کو اس دشت میں آنے پر مجبور کیا, میں بڑی وجہ بنا ہوں کہ آج آپ پر پانی بند ہے. اے مولا میں نے آپ کے بچوں کے دلوں کو پریشان کیا ہے, میں بہت بڑا خطاکار ہوں, کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میرے مولا نے جناب ہر کو اٹھایا, اپنے سینے سے لگایا اور کہا, انت اخی, تو میرا بھائی ہے. روایت کہتی ہے امام حسین نے اتنی زیادہ خان استقبال سے ان کی توبہ کو قبول کیا کہ وہ اصحاب امام جو گھوڑوں پر سوار تھے گھوڑوں سے نیچے آ گئے, زمین پر آ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے, جس کو حسین نے اپنا بھائی کہہ دیا ہو وہ اگر زمین پر کھڑا ہے, وہ گناہ گار توبہ کرنے کے بعد اتنا پاک ہو گیا ہے کہ اس کے سامنے ہم جسارت سے نہیں کر سکتے کہ ہم گھوڑے پر سوار رہے اور وہ زمین پر کھڑا رہے. اللہ اکبر. لہٰذا میرے مولا ہمارا نے فرمایا اس کو خطا کار ہے نا کہ خدا نے توبہ کا دروازہ ہر ایک کے لیے تاکہ ہمیں من کھول رکھا ہے. خدا تبار و رحیم ہے, وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. لیکن اے بول اب تو میرا مہمان ہے اور میں تیرا مہمان ہوں. اس سے پہلے جب تو میرا مہمان بنا تھا تو میں نے دوسری خیرات کیا تھا, تیرے جانوروں کو بھی خیرات کیا تھا, لیکن اب تیرا یہ مہمان بڑا غریب ہو چکا ہے, بڑا غریب ہو چکا جو تیری مہربانی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا, تجھے پانی سے سیراب بھی نہیں کر سکتا, تجھے امنیت بھی نہیں دے سکتا. اور جناب ابن نیسی کے جواب میں کہا تھا اے مولا مجھے اجازت دیجیے کہ سب سے پہلے آپ پر جو جان فدا کرے, جو آپ کے لیے جہاد کرے, وہ میرا غلام میں اور میرا فرزند میرا جوان بیٹا. امام نیسی کی قربانی جان ساری کو قبول کیا. لہٰذا جب صبح عاشور جنگ چھڑی تو سب سے پہلے جو مظاہر میدان کاغذات کی جانے گیا وہ جناب خود کا غلام تھا. جناب خود کی تلاشا اٹھا کر جائے اور اس کے بعد ہمارے غلام سے آپ نے اپنے فرزند اپنے جوان بیٹے کو میدان کاغذات کی جانے بھیجا جہاں پر اس نے کمال کی جنگ تھی. لیکن ایک مقام آیا جہاں جناب خود کے جوان بیٹے نے امام کا سلام آخر دفاع اور اپنی شہادت کا پیغام دیا, السلام علیکہ منی یا ابا عبد اللہ یا مولا. جب جناب حر کے بیٹے نے سلام میں آخر کہا جناب حر اپنی جگہ سے اٹھے, اپنی کمر کٹی, اس کی جانیں بڑھنے لگے تو امام نے راستہ روک دیا. امام نے راستہ روکا اور کہا اے حر کبھی بھی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا تلاشا اٹھانے نہیں جا سکتا. اے حر بوڑھے باپ کے لیے یہ صدمہ بڑا ہے, میں ہاتھوں کو توڑ کر کہوں گی اے میرے مولا اے میرے آقا آپ گھر کو روک رہے ہیں کہ وہ جناب اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانے نہ جائے. مجھے وہ وقت زمرے کربلا یاد آتا ہے جب آپ کا جہاں کال ذہن سے زمین پر سینے کے بچی کھا کر گرے گا اور آپ پر سلام آخر دل گار کرے گا
اللهم اشفع في الاجرام اللهم